بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے فلسطین کے بارے میں، جس کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں فلسطینی انتظامیہ کے سفیر ریاض منصور نے بدھ کو سلامتی کونسل میں 1967 کے مقبوضہ علاقوں سے غاصب صہیونی حکومت کا قبضہ ختم کیے جانے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا۔ امریکہ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی یورپی یونین کی عدالت نے حماس کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کا حکم صادر کیا ہے اور کہا ہے کہ غلط طریقے سے اور غلط طور پر حماس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ فلسطین کے تعلق سے ایک اور اہم رویداد جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے غزہ میں تمام فلسطینی گروہوں کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ ہی فلسطینی گروہوں اور تنظیموں کے آپسی اتحاد پر کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم پہلے اس قرارداد کی اہمیت کا جائزہ لیں گے جو سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ حماس کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کے یورپی یونین کی عدالت کے فیصلے کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، اور غزہ میں جاری اجلاس بھی ہماری بحث کا موضوع بنے گا۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
فلسطین نے صہیونی حکومت کے قبضے کے خاتمے سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے بتایا ہے کہ فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا، جس کی بنیاد پر صہیونی حکومت کو اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کرنا ہوگا اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک ایسا آزاد فلسطینی ملک قائم ہوگا جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل جنگ میں قبضے میں لیے گئے علاقوں سے اپنی فوج کو سن 2017 کے اختتام سے پہلے واپس بلائے گا۔ اس سے پہلے تیار کیے گئے قرارداد کے مسودے میں اس مقصد کے لیے ڈیڈ لائن نومبر 2016 طے کی گئی تھی۔ قرارداد میں ایک ایسی عالمی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے جس کا مقصد امن معاہدے تک پہنچنا ہو۔ نیز فریقین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک طرفہ کوشش اور غیر قانونی اقدامات سے گریز کریں۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ یہودی بستیوں کی تعمیر دو ریاستی حل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لہٰذا ایسے اقدامات سے بھی گریز کیا جائے۔ اس قرارداد کو پیش کیے جانے سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ ایسی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دے گا، جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فلسطین کے سینئر مذاکرات کار صاحب عرائقات نے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل سے متعلق قرارداد کے مسودوں کو ویٹو کیا تو پھر فلسطینی بین الاقوامی تنظیموں میں شمولیت کا مطالبہ کریں گے۔ اس سے قبل خبریں آئی تھیں کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ایک طویل ملاقات کی اور اسے مطالبہ کیا کہ امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کرے۔ اس ملاقات کے بعد بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ 47 برسوں سے چلے آ رہے اپنے موقف پر قائم رہے گا، اور میں اس سلسلے میں امریکی پالیسیوں میں کسی تبدیلی کا جواز نہیں دیکھتا۔ تاہم نیتن یاہو نے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا وہ جان کیری سے ایسی کوئی یقین دہانی حاصل کرنے میں کامیاب رہے یا نہیں، اور کیا امریکہ ایسی کسی قرارداد کو ویٹو کرے گا یا نہیں۔ یہ قرارداد ایسے حالات میں پیش کی گئی ہے کہ جب یورپی پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کو اصولی طور پر تسلیم کرنے اور تنازع کے دو ریاستی حل کے لیے ایک مفاہمتی قرارداد منظور کر لی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں نمائندگی کے حامل بڑی جماعتوں کے درمیان سمجھوتے کے بعد اس قرارداد کو پیش کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ اصولی طور پر فلسطینی ریاست اور تنازع کے دو ریاستی حل کو تسلیم کرتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ ایسا امن مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں ہونا چاہیے۔ دریاسنا یورپی یونین کی ایک عدالت نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کو اس یونین کی دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین کی دی جنرل کورٹ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ حماس کے سلسلے میں ابتدائی نتیجہ قابل اعتماد ذرائع پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس نتیجے کی بنیاد انٹرنیٹ اور میڈیا رپورٹیں تھیں۔ یورپی یونین کی دوسری سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے کہ حماس کو دہشت گردوں کے بلیک لسٹ میں رکھنے کے فیصلے کو قابل اعتماد حکام کی جانب سے مصدقہ ثبوت پر مبنی ہونا چاہیے تھا۔ عدالت نے کہا کہ حماس کے فنڈ پر لگی پابندی بھی 3 ماہ تک عارضی طور پر باقی رہے گی، اور اس مدت کے دوران یورپی یونین کا کوئی بھی رکن دی جنرل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے یورپی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پرانی غلطیوں کی اصلاح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین پر عمل اور صہیونی حکومت کے دباؤ سے دوری یورپی یونین کے حق میں ہے، جبکہ امریکہ نے اس فیصلے کا جائزہ لینے کی بات کہتے ہوئے حماس کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل رکھنے پر زور دیا ہے۔
ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ حماس کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کے یورپی یونین کے فیصلے کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر یورپی ممالک عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اس سے کم یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یورپی ملکوں کے عدالتی نظام اور وہاں کے جو قانون دہ حضرات ہیں، قانون کے جو ماہرین ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے اور اس کا نام غلط طور پر دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اب اگر یورپی حکومتیں اپنی عدالت کے اس حکم پر عمل نہیں کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے عدالتی نظام کی توہین کریں گی، اور اس کے ساتھ ہی جو قرارداد آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ہے وہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع بنے گی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یورپی ملکوں کی پارلمانیں یا کے بعد دیگرے کئی یورپی ملکوں کی پارلمانیں آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی قرارداد پاس کر چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم واقعہ جو آج غزہ میں رونما ہوا ہے کہ تمام فلسطینی جماعتوں کا اجلاس غزہ میں ہو رہا ہے، اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ فلسطینی تنظیموں کے اتحاد کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہ صہیونی حکومت کو پسند آئے گی نہ امریکہ کو پسند آئے گی۔ آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستان کے ممتاز اسلامی اسکالر اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے مرکزی رہنما ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کو، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی گئی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر کو۔ لیکن گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ایران کے ممتاز سیاسی رہنما اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حمید رضا ترقی سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ترقی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے اس قرارداد سے جو بدھ کو سلامتی کونسل میں پیش کی گئی۔ اس قرارداد کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امر کے پیش نظر 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی تھی کہ جس کے تحت فلسطین کو عربی اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اسرائیل نے اس وقت 55% زمین کو فلسطینیوں کی ہڑپ کر لیا تھا۔ اگرچہ اس وقت بھی اس قرارداد کو عربوں اور فلسطینیوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کے بعد سے امریکہ اور صہیونیوں کی کوشش کی رہی کہ فلسطین کو اس روئے زمین سے محو کر دیا، مٹا دیا جائے، لیکن فلسطینیوں کی مختلف تحریکوں اور انتفاضہ تحریکوں نے ظاہر ہے کہ امریکہ اور صہیونیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا، اور اسرائیل کے لیے جو نیل سے فرات تک کا نعرہ لگا رہا تھا اس کے لیے اس کو ایک خاص علاقے میں محدود رکھا گیا۔ گزشتہ 1.5 سال سے جان کیری کی کوشش رہی کہ ساز باز کے مذاکرات کو دوبارہ زندہ کریں جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہوتے رہے ہیں، خاص طور پر فتح یا فلسطین اتھارٹی جو ہے اور اس کے اور اسرائیل کے درمیان۔ اس اسٹریٹجی کی بنیاد پر کئی دور کے مذاکرات ہوئے، لیکن ساتھ ہی غزہ پر اسرائیل نے بارہا اور بارہا حملہ کیا تاکہ فلسطینیوں کے حوصلوں کو کمزور کرے، لیکن آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں مغرب والے اور امریکہ کے دو حکومتی نظریے کو تسلیم کریں، اور آج اس کوشش میں وہ ناکام ہو چکے ہیں جو وہ فلسطین کو بالکل سے مٹا دینے کی کوشش کرے تھے۔ اس درمیان جو مسودہ قرارداد جو تیار کی گئی ہے فلسطینیوں کی طرف سے اور جو فلسطین کی طرف سے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی، اس کی عرب حکومتوں نے بھی بعض حمایت کی ہے، اگرچہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر اس قرارداد سے کشیدگی پیدا ہوگی تو ہم اس کو ویٹو کر دیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ مسودہ قرارداد ایک نئی رائے حل ہے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جو عربوں نے یا فلسطینیوں پیش کیا۔ اس مسودہ قرارداد کا مقصد پیش کرنے کا یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ مذاکرات میں تبدیل ہو۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 50 روزہ جنگ میں حماس اور دیگر مزاحمتی قوتوں نے اسرائیل کو شکست دی، اور اس شکست سے حماس کی پوزیشن مضبوط ہوئی، چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی کے نتیجے میں حماس اور فتح کے درمیان ایک طرح سے امن اور صلح قائم ہوئی، اور آج غزہ میں مختلف ملی اور اسلامی تنظیموں کا جو فلسطینیوں کی ہیں اجلاس شروع ہو گیا جس میں فتح اور حماس دونوں شریک ہیں۔ فتح کا اختیار جو ہے وہ غرب اردن میں ہے، اور غزہ کا جو ہے زیادہ اثر و رسوخ حماس کا غزہ میں ہے، اور دونوں نے دونوں علاقوں کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے اجلاس کیا۔ بہرحال یہ لوگ سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اگر مغرب والے چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی مفاہمت ہو تو ظاہر ہے جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکے گا، اور اسی لیے فلسطینی انتظامیہ نے یہ مسودہ قرارداد پیش کیا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ملک قبول کیا جائے، اس قید کے ساتھ کہ اسرائیل جو ہے ایک سال تک سیاسی مذاکرات کرے اور 2 سال کے اندر جو ہے وہ 1967 سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں وہاں تک لوٹ جائے، اور 1967 میں کی جنگ میں جو اس نے علاقے جس پر قبضہ کیا تھا وہ فلسطینیوں کو لوٹا دے، اور اس کے بعد جو مقبوضہ علاقے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ بات ہوگی۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے ممتاز دانشور اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے مرکزی رہنما ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ قرارداد جو کل رات پیش کی گئی ہے سلامتی کونسل میں اور جس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ 1967 کے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ علاقے آزاد کیے جائیں اور وہاں آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے، خود اس قرارداد کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ قرارداد کس حد تک فلسطینی کاز کے مفاد میں ہے اور کس حد تک اس سے اسرائیل کا مفاد پورا ہوگا؟
دیکھیے، جہاں تک موجودہ قرارداد کا تعلق ہے، یہ 1967 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جس طرح اسرائیل نے لگاتار جو ہے فلسطینیوں کے علاقے ہڑپ کرنا شروع کیے ہیں اور ان کو سمٹتے سمٹتے جو ہے غزہ اسٹرپ میں اور ویسٹ بینک کے اندر محدود کر دیا ہے اور ایک طرح سے جیل کے اندر مقبوض کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں اب جو قرارداد آئی ہے اس قرارداد میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ اسرائیل کو 1967 والی پوزیشن پہ واپس جانا چاہیے، اور اسلو ایکارڈ میں جو بات طے ہوئی تھی کہ ایک یعنی ٹو اسٹیٹ تھیوری کو جس کو مان لیا تھا اسرائیل نے، اس ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بنیاد پر جو ہے فلسطینیوں کو اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس قرارداد کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ اسرائیل اس سے پہلے جتنی بار بھی غزہ پر اٹیک کرتا رہا ہے اور اس نے جس بہیمانہ طریقے سے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے اور جس طرح وہاں کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو ختم کیا ہے, اس کو پوری دنیا نے محسوس کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسرائیل کا سپورٹ بیس کھسکتا جا رہا ہے. پہلے یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر نے گروپ نے اس کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا, اور اب ریسنٹلی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین نے ٹو اسٹیٹ تھیری کے حق میں واضح اکثریت سے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, اور پھر اسی طرح سے یورپین یونین کی عدالت نے جو ہے حماس کو دہشت گرد تنظیموں کے پھیرے سے باہر نکالنے کی بات کہی ہے. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا کے حالات جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں, اور اس سے یہ واضح اشارہ مل رہا ہے کہ لوگ فلسطین میں اسرائیل کی جو یعنی جارحیت ہے اور جس طرح سے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر مسلسل ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف رائے عامہ بیدار ہو رہی ہے. اور جس طرح سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اور ان کے لیے بالکل ایک ایسی کیفیت مبتلا کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ فلسطینی ایک دونوں حصوں کے اندر ایک دو جیلوں میں بند ہیں. اس سلسلے میں دنیا کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے. البتہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے یعنی اسرائیل نے 1976 میں جب یہ قرارداد پیش ہوئی تھی ٹو اسٹیٹ والی, اس موقع پر امریکہ نے اس کو ویٹو کیا تھا اور ڈبل ویٹو کیا تھا. تو اس بات کا اندیشہ پھر ہے کہ امریکہ اس بار بھی یہی رویہ اختیار کرے گا. اور جس طرح جان کیری کی اور ان کی ملاقات ہوئی ہے نتن یاہو کی روم میں, اور اس سے یہ بات تو واضح نہیں ہوئی امریکہ نے اس وقت فائنل فیصلہ کیا کیا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر اسرائیل کا جو دباؤ ہمیشہ رہا ہے وہ دباؤ اس بار بھی باقی ہے. اور اسرائیل کے اور امریکہ کے جو ریلیشنز میں تلخی آئی ہے اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے بالآخر اسرائیل کے دباؤ کو قبول کرے گا. تو یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کے حق میں جو ہے امریکہ اس بار بھی اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا. ظاہر بات ہے اگر یہ قرارداد ویٹو ہو جاتی ہے تو باقی تمام ممالک بھی سیکورٹی کونسل کے اس کی حمایت میں ووٹ دیتے ہیں, تب بھی یہ قرارداد ویٹو ہو جائے گی. اس بات کا اندیشہ بہرحال نظر آ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ ترقی صاحب. امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے, اس نے تو کوشش یہ کی تھی کہ فلسطینی انتظامیہ یہ قرارداد سلامتی کونسل میں نہ پیش کرے, اور صاف اور واضح لفظوں میں کہا تھا کہ قرارداد اگر پیش کی گئی تو ویٹو کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر جان کیری کا بیان آیا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, کہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مخالف نہیں ہے, لیکن وہ ایسی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دے گا جس سے کشیدگی پیدا ہوتی ہو. اس کشیدگی کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کس بات سے کشیدگی اسرائیل کے لیے تو خود فلسطینیوں کا وجود بھی, جب تک ایک بھی فلسطینی موجود ہے اور وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے, یہ بات اسرائیل اپنے لیے اشتعال انگیز قرار دیتا ہے. اسرائیل نے اس قرارداد کی کھل کے مخالفت کی ہے, تو اس قرارداد کے منظوری کا کتنا امکان ہے؟
همونطور که اشاره کردید
جیسا که آپ نے فرمایا کہ امریکہ کی پالیسی ایک منافقانہ پالیسی ہے اور دوہرے معیار کی پالیسی ہے قضیہ فلسطین کے تعلق سے. اسرائیل سے اس کی جو ہے وہ ہے ظاہر ہے کہ پوری طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس صورتحال میں وہ عالمی رائے عامہ کو قانع نہیں کر سکتا. امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس وقت جو امریکہ کی یہ روش ہے وہ ظاہر ہے کہ دورے معیار کی اس کے لیے ان کے لیے بھی پالیسی, وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دورے معیار پہ عمل کر رہے ہیں. جان کیری نے بھی حال ہی میں کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر اسرائیل کی کابینہ نتن یاہو کے بغیر تشکیل پائے اور ساز باز کا عمل جاری رہے. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ نتن یاہو کہیں پھر سے دوبارہ وزیر اعظم نہ بن جائے. جو بات مسلم ہو یہ کہ فلسطینی جو آج اپنے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے غزہ میں اجلاس کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ اس مسودہ قرارداد کو ویٹو کرے گا تو وہ دوسرے اداروں کی طرف رجوع کریں گے اور دوسرے راستوں سے اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے, جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان سے رجوع کریں گے اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے اور دوسری طریقے سے دوسرے اداروں سے جو اقوام متحدہ سے وابستہ ہیں ان کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور یقینی طور پر امریکہ کے لیے یہ بہت ہی خفت کی بات ہوگی, اس پر کافی دباؤ پڑے گا. دوسری جانب جیسا کہ ہمارے دوسرے مبصر نے دہلی سے اشارہ کیا, یورپ والوں نے اسرائیل کے لیے کسی حد تک اپنی حمایتیں کم کر دی. ایک یہ کہ انہوں نے فلسطینی سرزمینوں میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر پر اپنی کھل کر مخالفت کا اعلان کیا, اور دوسرے یہ کہ فلسطینی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں اور یورپی ممالک کئی قدم آگے بڑھے اس سلسلے میں. اگر امریکی چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں اس مسودہ قرارداد کو ویٹو کریں تو ظاہر ہے کہ ایسے میں یورپ اور امریکہ آمنے سامنے آ جائیں گے. بہرحال امریکہ یہاں پر الگ تھلگ پڑ گیا ہے, بنا بری ایسا لگتا ہے کہ امریکیوں کی کوشش یہ ہے کہ اس مسودہ قرارداد میں کچھ تبدیلی لے آئیں جس سے اسرائیل کو کچھ زیادہ علاقہ مل جائے فلسطین کا, اور اس طرح سے اس مسودہ قرارداد کو تنظیم کیا جائے کہ اسرائیل کی تشویش کچھ کم ہو جائے جو اس کو اپنی سیکورٹی کے تعلق سے, چونکہ سب سے بڑی تشویش جو اسرائیل کو ہے اس کو اپنی سیکورٹی کے تعلق سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی حکام ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ اس مسودہ قرارداد کو ویٹو کریں. البتہ میری اپنی رائے ہے, اگر یہ قرارداد منظور بھی ہو جائے تو فلسطینیوں کے حق میں اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ ایک فلسطینی حکومت کا قیام کسی حد تک فلسطینیوں کے مطالبات پورے ہو جائیں گے, لیکن اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس طرح کی غاصب حکومت کے ساتھ ایک فلسطینی حکومت کا وجود, ایسی غاصب حکومت اسرائیل کی جو کسی بھی انسانی اصول اور قانون کے پابند نہیں کرتی, تو ظاہر ہے ایسی حکومت کے لیے جو فلسطین کے نام پر کی مشکلات پیدا ہوں گی. اس کے علاوہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے مسئلے کو حل کیا جائے, سرحدیں جو ہیں اس کا پوری طرح سے تعین ہونا چاہیے, دونوں فلسطینی علاقوں کو ایک میں ملایا جائے اور فلسطین کی اپنی ایک فوج ہو جس کے پاس اپنے ہتھیار ہوں اور
بہت بہت شکریہ. ان کو ڈرائی دھمکائی بنا اسلام آباد کی طرف, جہاں پاکستان کے ایک ممتاز اسلامی اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب موجود ہیں. ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب, جو قرارداد بدھ کی رات سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اگر یہ قرارداد پاس بھی ہو جاتی ہے تو کیا اس سے فلسطینی جو اقدار ہیں ان کی تکمیل ہوگی؟ فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے, بنیادی مسائل ہیں ان کے, وہ اس سے حل ہو جائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ جی بہت بنیادی چند سوالات ہیں اس قرارداد کے حوالے سے جن کو سامنے رکھے بغیر ہم اس قرارداد کا صحیح تجزیہ نہیں کر پائیں گے. ایک بات یہ ہے کہ کیا اس قرارداد کو فقط محمود عباس صاحب کی جو ویسٹ بینک میں حکومت ہے اس کی یا الفتح کی تائید حاصل ہے, یا واقع تمام فلسطینی گروہوں کی تائید اس کو حاصل ہے, جس میں حماس بھی شامل ہو, جس میں جہاد شامل ہو, جس میں باقی ساری تنظیمیں بھی شامل ہوں. میرا خیال ہے ابھی یہ مرحلہ تو اس میں طے ہی نہیں ہوا, اس کو تو ابھی الفتح کی طرف سے جو ہے یا اس کی محمود عباس صاحب کی جو ریجیم ہے وہاں پہ ان کی ایک طرح کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ کیا واقعی چونکہ جارڈن نے 15 دیگر یعنی عرب ممالک کی کنسنٹ کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے, تو کیا واقعی عرب ممالک اب ان کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے اور وہ واقعی فلسطین کے حقوق کے لیے وہاں وہ علمبردار بن گئے ہیں؟ یہ دوسری اہم بات ہے, یعنی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو ان کی پہلے سے گٹھ جوڑ رہی ہے اور پیچھے جو 50 روزہ جنگ مسلط کی ہے غزہ کے اوپر اور جو ان کا رول رہا ہے, کیا انہوں نے اپنے رول کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ابھی تو یہ پیش بھی نہیں کی گئی تھی اور جب اس کا مسودہ تیار کیا گیا اس قرارداد کا تو اس میں 2016 کے آخر تک وہ تمام علاقے عرب علاقے جو اسرائیل کی ناجائز حکومت نے مزید قبضہ کر لیا تھا ان کو فلسطین کے حوالے کرنے اور اسرائیل کے اپنے ان سو کال بارڈرز میں چلے جانے کے لیے کہا گیا تھا, اس کو جو ہے اس کو تبدیل کروایا فرانس نے اور انہوں نے اس کو کہا کہ آپ 2018 کر لیں, تو کیا یہ ایک ہی مرحلہ ہے اس میں تبدیلی کا یا ابھی اس میں مزید کچھ مراحل مزید پیش آنے ہیں اس میں تبدیلی کے؟ اس کے ساتھ جو جان کیری کی اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جو آپس میں بات ہوئی ہے اس میں بالکل واضح کیا ہے کہ ہم کسی ٹائم فریم والی قرارداد کو کسی صورت میں وہاں پہ یا اول تو ٹیبل نہیں ہونے دیں گے اور اگر ہوئی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, یعنی اگر یہ بات ہو بھی کہ اسرائیل 1967 والی باؤنڈریز میں چلا جائے تو اس کے لیے کوئی نہ ہو, یعنی اس کے اندر جتنا امکانی طور پہ اسرائیل کے حوالے سے قابل اعتراض بات ہے وہ تو ختم ہو جائے اور ایک بے جان قرارداد جو ہے وہ سامنے آ جائے جس میں کوئی کسی قسم کی بائنڈنگ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ موجود نہ ہو, تو کیا اس طرح کی قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے؟ اسی طرح سے اور بہت بنیادی سوالات ہیں کہ اگر حماس کو قائل کر لیا جاتا ہے کسی اس طرح کی قرارداد پر کہ جس میں کوئی اسرائیل کے اوپر کوئی زبردستی نہ ہو اور کوئی بائنڈنگ نہ ہو, ایک صرف ایک اخلاقی ایک قرارداد کی اس کی حیثیت ہو اور حماس بھی اس کے اوپر دستخط کر دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد جیسی ساری تنظیمیں آہستہ آہستہ الفتح بن جائیں, تو کیا یہ اس طرف حماس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جس کا آفیشیل سٹینڈ کم از کم جو ایک پارٹی کی حیثیت سے رہا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے؟ میرا خیال ہے یہ سارے بہت بنیادی سوالات ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے, یورپی پارلیمنٹ نے جو کچھ کیا ہے اور جو حالت جو کچھ کر رہی ہے اور جو عرب ممالک کے سپورٹ کے ساتھ اس طرح کی قرارداد ٹیبل پہ کی جا رہی ہے اپنا سلامتی کونسل میں, کیا یہ سب ایک ہے یا الگ الگ جگہ سے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی اس وہ ساری مومنٹم جو پیدا ہوا ہے حماس کی جدوجہد سے یا باقی جو اسرائیل کو نہیں ایک جائز ریاست تسلیم کرتے فلسطینی کہ ان کی جدوجہد سے جو کچھ ہوا ہے اس وقت تک ایک طاقت پیدا ہوئی ہے, ایک اعتماد فلسطینی عوام میں پیدا ہوا ہے, عالم عرب میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے, تو اس کو ختم کر کے اسی جگہ پہنچا دیا جائے جس جگہ پہ یاسر عرفات کو پہنچایا گیا تھا اور جس جگہ پہ ایک جو بلدیہ کو بھی اختیارات نہیں ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے نام نہاد فلسطینی اتھارٹی کو, تو کیا اس طرح کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمارے محترم تجزیہ کاروں کو کسی نتیجے تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تاکہ ہماری جو رائے عامہ ہے اس کے سامنے پوری صحیح پکچر جو ہے وہ آ سکے.
بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب. ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ثاقب اکبر صاحب کی, انہوں نے کچھ خدشات ظاہر کیے ہیں, کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں یہ جو قرارداد عرب ملکوں کی جانب سے تیار کی گئی اور اسے پیش کیا گیا ہے, اس کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ ہدف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے ثاقب اکبر صاحب نے جو کئی ایسے سوالات اٹھائے ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کا تجزیہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن عرب ملکوں کے کا جو رویہ رہا ہے پچھلی جنگ میں, جس طرح انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, نہ تو اخلاقی سپورٹ دیا نہ مٹیریل سپورٹ دیا اس کو, آپ کے حماس کو اور فلسطین کے کاز کے لیے لڑنے والے لوگوں کو, تو اس سے عرب ممالک کی شبی پوری دنیا میں خراب ہوئی ہے. اور عرب ممالک کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے پہ ان کا جو رویہ رہا ہے, اس رویے کی وجہ سے وہ نکو بنتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد اسی اپنے اس امیج کو صاف کرنے کے لیے لانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری بات ہے کہ فلسطین کا ایشو جب تک کہ زندہ رہے گا اس پورے خطے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا, یہ بات تو طے ہے. اور اسرائیل کی جارحیت اگر جاری رہے گی تو اس کا دائرہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں پورے عرب ممالک کے اندر جو اتھل پتھل ہو رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی تائید بھی حاصل ہے, چاہے وہ مصر کے معاملات ہوں, چاہے وہ شام کے معاملات ہوں, چاہے وہ دوسرے علاقوں کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے عرب دنیا کے اندر, اس میں امریکہ کی جو مداخلت ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اسرائیل کا بھی ایک ٹیکٹیکل سپورٹ ہے اور اس کی بھی ہر طرح کی مدد اس کو مل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ عرب ممالک کے لیے بھی اگر اس خطے کے اندر اگر یہ ایک لمبے وقت سے, یعنی پچھلے 67 سالوں سے جو مسئلہ پورے علاقے کے امن اور استحکام کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, پورے علاقے کے اندر کو اس نے ڈسٹرب کر رکھا ہے, تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو. اور یہ امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پیس ایکارڈ یا کوئی ایسا معاہدہ دونوں کے درمیان ہو جائے جس کے بنیاد پر دونوں وقتی طور پر ہی صحیح, دونوں اس سے اتفاق کر لیں اور اس کا یعنی اس کی ریسپیکٹ بھی کریں. یہ اور بات ہے کہ اس بات کی توقع بہت کم ہے کہ اسرائیل اگر یہ ریزولوشن منظور بھی ہو جاتا ہے یو این او میں, جس کے امکانات بہت کم ہیں, تو اگر یہ منظور بھی ہو جاتا ہے اور امریکہ اس کی تائید کر دیتا ہے, تب بھی اس بات کا اندیشہ بہرحال باقی ہے کہ اسرائیل کس حد تک کہ اس کا پاس لحاظ کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یونائیٹڈ نیشنز کی بہت ساری قراردادیں جو منظور ہوئی تھی, اسرائیل نے اس کو ردی کی ٹوکری سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ قرارداد منظور ہو جانے کے بعد بھی اسرائیل اس کو مان لے گا, اور اسرائیل کے اندر چونکہ مارچ 2016 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو اس کو ایک ہتھیار مل جائے گا ان لوگوں کو جو ریڈیکل موومنٹ ہے, ریڈیکل تنظیمیں ہیں, ان کو بہرحال اگر یہ چیز منظور ہو جاتی ہے تو ایک ہتھیار اس کے خلاف مل جائے گا, اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ انتخابات لڑیں گے. اس کا بھی امکان ہے کہ ایک ٹیکٹیکل یعنی ایک بے جان قسم کی قرارداد منظور ہو جائے اور اس کے بعد اسرائیل اس کی جو وہ ریڈیکل طاقتیں ہیں اور اسرائیل کی وہ سیاسی تنظیمیں ہیں جو فلسطینیوں کا وجود ہی برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں, وہ اس بنیاد پہ انتخابات میں حصہ لیں اور پھر اس بنیاد پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کئی جو اندیشے ثاقب اکبر صاحب نے اٹھائے ہیں وہ تمام اندیشے اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن بہرحال دنیا کے اندر اب یہ بات بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے ممالک کی اکثریت اس مسئلے کو ایک پورے دنیا کے لیے اور پورے خطے کے لیے ایک بڑا مسئلہ تصور کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. دیکھیے اوسلو اکارڈ کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو باتیں چھوڑ دی گئی تھیں, یعنی باؤنڈریز کا تعین نہیں کیا گیا تھا, یعنی دو ریاستوں کے سلسلے میں ڈیڈ لائن فکس نہیں کی گئی تھی, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو چھوڑ دی گئی تھیں, اس کا نتیجہ ہے کہ 1993 سے آج تک اوسلو اکارڈ جو ہے وہ ایک بے جان سے اکارڈ بنا ہوا ہے. تو اگر کوئی ایسی بے جان سی قرارداد یہ یو این او سے منظور ہو جاتی ہے تو ظاہر اس کا بھی وہ حشر نکلے گا. لیکن بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ ان تمام واقعات سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو جارحیت کے ذریعے سے, عسکریت کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے, اسلحہ کی بالادستی کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی جو کوشش کر رہا تھا وہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اور جس طرح سے غزہ کے مجاہدین نے, فلسطینیوں نے, حماس نے اس کا مقابلہ کیا ہے, یہ ایک قابل رشک پہلو ہے. اور اسرائیل کے بارے میں یہ تصور جاتا تھا کہ یہ ایک ناقابل تسخیر ملک ہے, یہ چیز اب یہ ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیل کو ایک فلسطین کے نہتے مجاہدین بھی جو ہے زیر کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو بہرحال اگر اس خطے کے اندر باقی رہنا ہے اور اگر وہ اپنی سیکورٹی چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ وہ ٹو نیشن تھیوری کو مان لے اور 1967 والی پوزیشن پہ واپس لوٹ جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کوئی ایک ایسی شکل بننی چاہیے جس میں غزہ پٹی, ویسٹ بینک اور یروشلم, یعنی جو اور بشمول بیت المقدس کے وہ فلسطینیوں کو واپس مل جائے اور وہاں ایک فلسطینی ریاست قائم ہو.
بہت بہت شکریہ ترقی صاحب. بہرحال اب یہ قرارداد کے اہداف و مقاصد تو اپنی جگہ پر ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر دو فلسطینی ریاست دو ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں, ایک فلسطین کی ایک اسرائیل کی, تو کیا امن قائم ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن ہمارا جو سوال آپ سے ہے وہ یورپی یونین کی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے ہے کہ اس نے جو ابھی حکم صادر کیا ہے کہ حماس کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے خارج کیا جائے, اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے؟
من فکر میکنم که این اقدام اتحادیه اروپا,
من سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین کی عدالت کا یہ اقدام ایک طرح سے حماس کو رشوت دینے کے مترادف ہے. وہ اس لیے کہ حماس کو یہ رعایت دے کر اسرائیل کے تئیں حماس کی مخالفت کو کم کرنا چاہتے ہیں, چونکہ حماس وہ تنظیم ہے جو اسرائیل کے وجود کو ہی کسی بھی عنوان سے تسلیم نہیں کرتی, چاہے وہ 1947 ہو چاہے 1967 کے علاقے میں ہو. بنابراین یورپی یونین کا یہ مقدم جو ہے اقدام حماس کو رشوت دینے کے مترادف ہے, جیسا کہ اسلام آباد کے ہمارے مہمان نے کہا. حماس اور جہاد اسلامی اور بہت سی دیگر فلسطینی تنظیمیں یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے ہوتے ہوئے امن قائم نہیں ہو سکتا, نہ تو فلسطینیوں کے لیے نہ ہی علاقے کے دیگر قوموں کے لیے, کیونکہ اسرائیل جو کہ ایک غاصب حکومت ہے کسی بھی بین الاقوامی قانون کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ہمیشہ اس نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑائی ہیں. بنابراین علاقے میں اسرائیل کے رہتے ہوئے امن قائم نہیں ہو سکے گا. بنابراین ایران نے جو تجویز پیش کی ہے وہ مسئلہ فلسطین کا بہترین حل ہے, وہ یہ کہ اس علاقے میں ایک حکومت قائم ہو اور وہ اس علاقے کے عوام کے ووٹوں اور ریفرنڈم سے قائم ہو. جو فلسطین میں جو بھی قومیں ہوں, مسلمان, عیسائی, یہودی, وہ ریفرنڈم میں شرکت کریں. وہ تمام فلسطینی پناہ گزین جو دوسرے ملکوں میں آئے وہ بھی اس ریفرنڈم میں شرکت کریں اور وہ جس حکومت کے حق میں ووٹ دیں وہ حکومت قائم ہو. اور اسی ریفرنڈم کے ذریعے ہی حکومت قائم ہو سکتی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اسرائیل ایک سرطانی ناسور کے طور پر جو ہے وہ باقی رہے گا اور علاقے کی امن و سلامتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا رہے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو مزاحمتی قوتیں ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خود کو فوجی طور پر مستحکم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین کی عدالت نے دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کا حکم دیا ہے, کسی بھی عنوان سے, ہاں جیسے حزب اللہ کا بھی نام تھا اور اس کو ہٹایا, تو یہ چیز حماس کو دھوکہ نہیں دے سکتی اور حماس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے اصل مقصد سے دستبردار نہ ہو. اس وقت اسرائیل انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے اور حماس نے اس پہ جو کاری ضربیں لگائی ہیں 50-55 روزہ جنگ میں, بہت ہی سخت اور سنگین اور کاری ضربیں حماس نے اسرائیل پر لگائی تھی, اور اسی حماس کی ضربوں کے نتیجے میں اسرائیل کی حکومت و کابینہ کا شیرازہ بکھر گیا اور خود اسرائیل کے اندر جو ہے آپ دیکھیں اقتصادی بحران اپنے عروج پر پہنچ گئی, اور اس وقت اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ان بحران پر قابو نہیں پا رہی ہے. اسرائیل کے اندر جو غاصب صہیونی ہیں وہ اسرائیل سے واپس جانے کے لیے بے تاب اور بے چین ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو آج مقبوضہ سرزمین کا علاقہ جہاں پر صہیونی غاصبوں کو بسایا گیا ہے وہاں سے اسرائیلی جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے, چلے جائیں گے. بنابراین حماس اور جو دیگر جہادی تنظیمیں ان کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم بنائیں, اور اگر ان کے اندر تھوڑا اور جذبہ اور اتحاد اور انتظام انسلام پیدا ہو جائے تو یہ اپنی مرضی اسرائیل اور امریکہ سے منوا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مغرب والوں کا یہ اقدام جو ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو اسرائیل کی
بہت بہت شکریہ کس حد تک ثاقب اکبر صاحب. جناب یورپی یونین کی عدالت کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس دو منٹ کا وقت ہے.
میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فوری طور پہ جو رد عمل آیا ہے خود یورپی ممالک کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں نے اس کو خوش یعنی ویلکم بھی کہا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ان کے ایسٹس جو تھے بلاک تھے وہ اسی طرح سے بلاک رہیں گے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس کو وہ آن بھی کر لیں, اس کو منظور بھی کر لیں, تو جو پابندیاں انہوں نے حماس کے اوپر لگا رکھی تھی وہ اسی طرح سے برقرار رہیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک ابھی اس کے چونکہ یہ نافذ ہونے میں ابھی انہوں نے 3 ماہ کی مہلت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو پھر نئے سرے سے اس پہ نظر ثانی کی کوئی اپیل کسی نہ کسی ملک کی طرف سے جو ہے وہ داخل ہو جائے, جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے, اسرائیلی جو انٹیلیجنس کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کہی ہے, وہ اس پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں. تو اہم ممکن ہے کوئی نہ کوئی ملک جو ہے یورپ کا جو اسرائیل کے زیادہ قریب ہو وہ اس میں چلا جائے اور نظر ثانی کی اپیل پھر یہ مسئلہ اسی طرح سے لٹک جائے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علاقے کے اندر جو اس وقت اسرائیل کے اوپر دباؤ آیا ہوا ہے, اور ایران جو اس علاقے کی بہت اہم قوت ہے, اس کا جو خاص نقطہ نظر رہا ہے جس کو جو فلسطینی عوام کی منشا رہی ہے اس کو میرا خیال ہے ڈیویٹ کرنے کے لیے دنیا میں بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں. آپ کے علم میں ہوگا ضرور کہ جو حماس کی طرف سے ایران کی سپورٹ کو جو ہے وہ حمایت کی گئی ہے اس کو سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ کنڈم کیا گیا ہے, اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ان کو کچھ پیشکشی کی ہیں. آپ کے محترم تجزیہ کار نے تہران میں جو آپ سے باتیں کی ہیں اگر اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر دیا جائے تو اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے اور جو دباؤ اسرائیل کے اوپر ہے اور جس کو ریلیز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر قاسم رسول الیاس اور حمید رضا ترقی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. بہرحال مسئلہ فلسطین کا بنیادی حل وہی ہے جس کی طرف حمید رضا ترقی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ تجویز جو ایران نے پیش کی ہے کہ فلسطین کے جو اصلی باشندے ہیں ان کے ذریعے ان کے ووٹوں کے ذریعے سے ایک فلسطینی مملکت قائم کی جائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.